کلمات کشه سوال رب شاره ما فتا سلوات
حق سمجھ تک کا سفر اتنا منشعب کیسے ہو گیا، اتنا متفرق کیسے ہو گیا، اتنا پیچیدہ کیسے ہو گیا. جو کچھ صورتحال ہے وہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہے، مگر اس سب صورتحال میں جو ایک منار ہے جہاں سے روشنی آ رہی ہے، وہ منار اب بنا میں حسین قائم ہے. بہت سے حضرات یہ مطالب سمجھ نہیں پاتے، سمجھ نہ پانا اور بات ہے، سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرنا یہ اور بات ہے. اگر کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو عند اللہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا. حق سبحانہ و تعالی کی حجتیں تمام ہو چکی ہیں ہر فرد بشر پر، اور بطور خاص ان پر جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ تمام ہو چکی. گزشتہ کئی برسوں سے ان مجالس میں آیت الکرسی کی روشنی میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور گزشتہ برس اسم مبارک القیوم کی روشنی میں گفتگو ہوتی رہی. اب تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھائیں گے. وہ سب گفتگویں بھی تشنا ہیں، لیکن وہ تشنگی برقرار رہنی چاہیے. تشنگی اگر سچی ہو تو ادھر سے فیض الہی کی سبیلیں جاری ہو جاتی ہیں. تشنگی، جستجو، طلب، تڑپ وہ سچی ہونی چاہیے، وہ اصلی ہونی چاہیے. ادھر سے فیض مسلسل جاری ہے، در فیض بند نہیں ہے، بستہ نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ بستا نہیں ہے بلکہ گم گشتہ بھی نہیں ہے. معلوم ہے جو میں نے عرض کیا کہ حجتیں تمام ہو چکی ہیں، جو بھی روئے زمین پر اس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ سب سے پوچھئے کہ کیا قرآن مجید میں یہ آیت ہے یا نہیں ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، فخذوه، ہے یہ آیت؟ اور کیا رسول نے فرمایا ہے کہ حسین و منی و انا من حسین؟ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ اب اگر کوئی حسین کا دامن پکڑ لے تو حکم رسول کی پابندی کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے. پیروی کرنا رسول کی بھی اور قرآن کی بھی. وہ شخص قابل ملامت کیسے ہو سکتا ہے جو حسین کا دامن پکڑ لے؟ عرق شرم و ندامت میں غرق انہیں ہونا چاہیے جو آج بھی یزید کا دفاع کرتے ہیں. دوسروں کی دوسرے افراد دوسری شخصیتوں کے بارے میں جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی فرمایا ہے حضور نے اور جو کچھ بھی حضور کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہے, کچھ فرمایا ہے اور بہت کچھ نہیں فرمایا مگر منسوخ کر دیا گیا, میں کہتا ہوں وہ سب جو کچھ حضور نے کسی کے لیے بھی کہا ہو اور جو کچھ حضور کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہو وہ سب لے آئیے, اس ایک جملے کے برابر نہیں ٹھہرے گا. بہشت کے سید و سردار جنت کے سیدوں سردار ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان جوان جنت کی خواہش میں جنت کی آرزو میں سر بکف گھوم رہے ہیں وہ جا کر پوچھیں مسلمان محدثین سے کیا رسول اللہ کی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. کیا ضعیف حدیث ہے, کمزور حدیث ہے, راوی کمزور ہیں اس کے, متواتر حدیث ہے, تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی حدیث ہے. متواتر حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس کے اتنے طرق اتنے سلاسل ہوں, روایت کرنے والے اتنے ہوں کہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہاں سرکار رسالت مآب کے دہانِ عصمت سے یہی گوہر یہی الفاظ ادا ہوئے ہیں زبان عصمت سے. ہر محدث کو یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. امام بخاری سے پوچھئے, امام مسلم سے پوچھئے, امام ترمذی سے پوچھئے, امام حاکم نیشاپوری سے پوچھئے, ابن ماجہ سے پوچھئے, ابو داؤد سے پوچھئے, شیوخ بخاری سے پوچھئے, تلامیذ بخاری سے پوچھئے, نواسک سے پوچھئے, خوارج سے پوچھئے, پوچھئے نواسک سے, پوچھئے خوارج سے, رسول نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے. اگر رسول اللہ کے دہن مبارک سے یہ جملے لکھتے ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے سید ہیں, سید ہیں, سید ہیں, لفظ مولا کے دو معنی ہیں, لفظ سید کے دو معنی ہیں. سفید کو بھی کہتے ہیں اور بالکل سیاہ کو بھی کہتے ہیں. ایک لفظ اور فقہ میں بہت آتا ہے, خور. نجاست کو بھی کہتے ہیں, طہارت کو بھی کہتے ہیں. لفظ مولا غلام کو بھی کہتے ہیں, آقا کو بھی کہتے ہیں. آپ صرف دوست کے معنی جانتے ہیں, غلام کو بھی مولا کہتے ہیں. جرأت کیجیے, ہمت کیجیے, حوصلہ کیجیے. ڈکشنری میں, عربی کی ہر ڈکشنری میں, عربی کی ہر ڈکشنری میں مولا کے معنی غلام, خالد غلام, زر خرید غلام, مولا. آقا وہ بھی مولا, غلام وہ بھی مولا. تو وہاں تو دو معنی ہیں. سید کے معنی کہیں ایک سے زیادہ. سید یعنی آقا, سید یعنی آقا, سردار, سید, آقا. جنت کی بشارتیں رکھنا اور ہیں, جنت کی فہرست پیش کی جاتی ہے، بڑی طویل فہرست ہے، ان سب کو بشارت رسول نے جنت کی دی ہوگی، دی ہوگی. اولاً تو وہ روایت کے متواتر نہیں، خود علماء حدیث میں اختلاف ہے کہ صحیح سند ہے نہیں ہے، اور سند کو صحیح کرنے میں سیاست کا کتنا دخل ہے. کی اور بطور خاص علم حدیث کی اور تاریخ اسلام کی کہ اس میں سیاست بہت دخیل رہی، سیاست نے ضعیف کو قوی اور قوی کو ضعیف بنایا، مگر خدا کی قسم، قرآن کی قسم، تاریخ کی قسم، حدیث کی قسم، یہ وہ حدیثیں ہیں جنہیں پوری سیاست مل کے بھی ضعیف نہ بنا
سے ہے، میں علی سے ہوں، وہ علی یون
ولی المؤمنین من بعدی، اور علی تمام مؤمنین کا ولی ہے میرے بعد. علی میرے بعد مؤمنین کا ولی ہے. زبان مبارک کے پیغمبر سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اور علامہ ناصر الدین البانی نے کہا صحیح ہے. اور ایک بہت مشہور نام ہے، مگر میں بڑے بڑے نام ممبر سے لیتا نہیں ہوں، اس لیے کہ جو شیرینی فضائے مجلس ہے وہ ان ناموں کی متحمل نہیں ہوتی. خود علامہ ناصر الدین البانی نے ایک صفحے کا نوٹ لکھا ہے اور لکھا ہے کہ جن صاحب نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے وہ خطاکار ہیں، متعصب ہیں، تعصب میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے. خود فرماتے ہیں تعصب میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس حدیث کا انکار کرنے کی کوشش کی. اچھا صحیح تو ہے نا. یہ بتائیے کہ علی اگر ولی ہیں، دوست ہیں، اگر دوست کے معنی سے کیے جائیں ولی کے، ولی کا معنی دوست، تو دوست میں زمانے کی بھی قید ہوتی ہے کیا؟ جب تک رسول موجود ہیں تب تک دوستی نہیں کریں گے، جب رسول نہیں ہوں گے تو پھر دوستی کریں گے. ہو گیا نا، دوستی تو ہمیشہ رہتی ہے. اس کے معنی ہے جب حضور نے فرمایا من بعدی، میرے بعد، ولی المؤمنین بعدی یا من بعدی، میرے بعد، میرے بعد مؤمنین کے ولی ہیں، یعنی جب تک میں ہوں، میں ہوں ولی، یعنی میں حاکم ہوں، میں آقا ہوں، میں سرپرست ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں ان کی جانوں پہ ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں، اور جب میں نہیں ہوں گا تو میری جگہ علی ہے. یہ ہے ممبر کرو. اگر یہ حدیثیں صحیح السند ہیں اور وہ حدیثیں متواتر ہیں، تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، کس چیز کو پکڑے سب سے پہلے؟ اللہ کا کلام قرآن، سب سے پہلے اللہ کا کلام قرآن. قرآن کے بعد کیا چیز؟ وہ حدیث جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہو، جس کے بارے میں شک کی گنجائش نہ ہو، شبہ کی گنجائش نہ ہو. جہاں شک ہو ٹھہر جاؤ، شبہ ہو ٹھہر جاؤ، بحث ہو جائے ٹھہر جاؤ. ایک محدث کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ضعیف ہے، ٹھہر جاؤ. لیکن جب سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، سب مل کے کہہ رہے ہیں متواتر ہے، تو اس میں تو شک نہیں ہے نا. اگر تمام مسلمان اس ایک بات کو تسلیم کر لے تو کوئی انتشار باقی نہ رہ جائے. اللہ کی یہ مضبوط رسی، یہ قرآن، اور دوسری طرف کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اور آپ کی وہ سنت، وہ سیرت، وہ حدیث جو متواتر ہے، تواتر کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہے، یعنی یقین ہے کہ یہ کہا. اور بس اب میرا چیلنج ہے کہ جا کر فہرست بنائیے، ان حدیثوں کی فہرست بنائیے جن کے بارے میں تواتر کے قائل ہوں آپ. متواتر 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 متواتر. اگر ساری دنیا، ساری ملت اسلامیہ متواتر حدیثوں پر مشتمل ہو جائے، خدا کی قسم کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. ممکن نہیں کہ اختلاف، وحدت ہے، دعوت توحید، جو کہ حضور نے ہمارے سپرد کیا ہے حسین کو، اور ہمیں سپرد کیا ہے حسین کو. اس لیے اب ہم حسین کے مکتب میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں حسین سے، پوچھتے ہیں توحید کے معنی کیا ہیں، نبوت کے معنی کیا ہیں، معاد کی حقیقت کیا ہے، صراط مستقیم کی حقیقت کیا ہے، سمجھ کے معنی کیا ہے، حق کے معنی کیا ہے، سب حسین سے پوچھتے ہیں. بارہ آپ نے میری زبان سے یہ شعر سنا ہوگا، لیکن شعر اتنا شیریں ہے کہ پھر پڑھنے کا جی چاہتا ہوں. خدا اس شاعر کو جزائے خیر عطا کرنا. جناب افسر نواب لکھنوی صاحب مرحوم کا شعر ہے، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. حسین اب معیار حق و حقیقت ہے، اسی لیے اس عشرے میں میرا عنوان ہے ملک خدا اور حسین. اور ملک خدا کی بحث کیوں چھڑے گی؟ اس لیے کہ آیت الکرسی کے لفظ مبارک القیوم کے بعد لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. یہ جو فقرہ ہے له ما في السماوات وما في الأرض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں سب اس کا ہے. کس کا؟ اللہ کا. جو کچھ زمینوں میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اللہ کا. یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس لہو میں جو لام ہے صرف لام، یہ دس دن اس ایک حرف لام کی تشریح میں گزر جائیں گے. جو کچھ ہے سب اللہ کا. لام، اس ایک لام میں کتنے معنی پوشیدہ ہیں. اس فقرے میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں، جو کچھ ہے زمین میں، سب اللہ کا ہے. یعنی ملک اللہ کا ہے، ملکوت اللہ کا ہے. اس ملک و ملکوت حق میں حسین کی کیا حیثیت ہے؟ یہ موضوع حسین کے حوالے سے ان کے مکتب میں بیٹھ کر ہم ملک حق کا مطالعہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا سا ایک بحث اور ہے جو بہت اہم بحث ہے، بجائے خود بہت اہم بحث، اور وہ خود 10-20 تقریروں کی مستحق ہے، لیکن ایک دو دن میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. گزار وہ ہے جو نہ اونگتی ہے نہ سوتی ہے. اللہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تأخذہ فعل ہے اور سنۃ اس کے لیے فاعل. لا تأخذہ اللہ کے اوپر نیند یا اونگ غالب نہیں آ سکتی. ایک یہ کہ وہ خود اونگتا ہے، ایک یہ کہ اونگ اس پر پاری نہیں ہو سکتی. کیا تنزیہ کا مقام ہے. یہاں جو لا سے بحث شروع ہوئی ہے، یہاں سے ایک باب کھل جاتا ہے عظیم الشان صفات سلبیہ کے مطالعہ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک میں کچھ صفتیں پائی جاتی ہیں، جو صفتیں پائی جاتی ہیں وہ کہلاتی ہیں صفات ثبوتیہ، انہی صفات کو کہتے ہیں صفات جمالیہ. صفات جمالیہ بھی کہتے ہیں، صفات ثبوتیہ بھی، جو صفتیں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں. جو صفتیں نہیں پائی جاتی انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ یا صفات جلالیہ، انہیں صفات جلالیہ بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ایک تعلیمی نقطۂ نظر سے ایک اہم مقدمہ ہے، یہ عرض کر دوں، جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں اس وقت، افسوس یہ ہے کہ ان علوم اسلامیہ میں بشری عقل کا دخل زیادہ ہو گیا ہے اور وحی کی تجلیات کا عنصر کم ہو گیا ہے. قرآن سے اقتباس کم کیا گیا اور اپنے عبادات کو علوم میں زیادہ اہمیت دی گئی. بہت بڑی بحث ہے جو عرض کر رہا ہوں. تمام علوم اسلامیہ میں ہم نے قرآن مجید سے اقتباس کم کیا، کہیں کہیں تو بالکل نہیں کیا، سنت متواترہ سے بھی نہیں کیا، نہیں کیا. میں ایسے مقامات سے گزرا ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر گزروں گا کہ آپ حیرت کریں گے. تاریخ اسلامی اس طرح لکھی گئی جس کا کوئی قرآن سے تعلق نہیں ہے. تاریخ اسلام، سیرت کی کتابیں، مغازی کی کتابیں اس طرح لکھی گئیں کہ جو انسانوں کی روایتیں کی انہیں اہمیت دی گئی اور پھر آیتوں کو ان روایتوں کی روشنی میں بیان کیا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آیتوں کی روشنی میں واقعات کی تفسیر کی جاتی، مگر ہوا اس کے برعکس. بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. محققین کے لیے، دانشوروں کے لیے، ریسرچرز کے لیے تاریخ، مغازی، سیرت، حدیث، کلام، فقہ، اصول فقہ، سب کچھ قرآن سے اقتباس کم ہے. اپنی عقلوں کا دخل زیادہ ہے، یہ افسوس کے ساتھ. اصطلاحیں ہم نے بنا لی، اصطلاحوں میں بہت گنجائش ہے بحث کی. مثلاً لفظ حدیث، قرآن مجید میں لفظ حدیث خود قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک نہیں، ایک سے زیادہ مقام پر خود قرآن مجید کو قرآن نے حدیث بھی کہا ہے. اور بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیان ہے، بیان ہے، بیان پیغمبر بیان ہے، بیان قرآن بزبان پیغمبر. خیر ایک اصطلاح اب مستقل ہو گئی کہ ہم جب حدیث کہتے ہیں تو بیان پیغمبر کو راز دیتے ہیں، جب قرآن کہتے ہیں تو قرآن. اس میں کوئی مشکل نہیں، لیکن اصطلاحی مباحث کی گنجائش اب بھی ہے، سمجھ کے نہیں ہے. ایک طبقے کو ہم نے ایک مخصوص نام دیا، انسانوں کے ایک طبقے کو ایک مخصوص نام دیا. یہ مخصوص نام کیا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے؟ نہیں استعمال ہوا. جب قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا تو ہمیں کیا حق ہے استعمال کرنے کا؟ ایک خاص طبقے کو، ایک خاص، ایک پورے طبقے کو، جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، جنہوں نے بھی حضور کو دیکھا، حضور کے زمانے میں اعلان کیا اپنے اسلام کا. میں ایمان نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کسی نے اپنی جان بچائی، کسی نے اپنا مستقبل بچایا، یہ تاریخ کی سچائی، یہ تاریخ کی سچائی ہے. اور اس کے بعد حضور کے سامنے آ کے احسان بھی جتاتے تھے. آج ہم پر احسان جتاتے ہیں، کل حضور پہ احسان جتاتے ہیں. قرآن مجید کی آیتیں سورہ حجرات پڑھ لیجیے، خدا پہ رسول پہ احسان جتا دیتے کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ نے رسول سے کرنا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجیے تم ہم پہ احسان جتاتے ہو، خدا پہ احسان جتاتے ہو، خدا کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہدایت کی زمینیں لگائی. تو قرآن مجید کی روشنی میں تاریخ مرتب نہیں کی گئی. میں مثالیں دوں گا، قرآن مجید کی روشنی میں تاریخ مرتب نہیں کی گئی، قرآن مجید کی روشنی میں مغازی مرتب نہیں کیے گئے، قرآن مجید کی روشنی میں حدیث مرتب نہیں کی گئی، بلکہ ہم نے اپنی پسند سے، سیاسی دباؤ سے، اقتصادی اور سیاسی حالات کے تحت ایک نظام بنایا، اور پھر اس نظام کی روشنی میں کتابیں لکھی گئیں، اور ان کتابوں کی روشنی میں قرآن کو پڑھا گیا اور آج تک پڑھا جا رہا. یہ ہے قرآن کی مظلومیت. کہاں ہے اہل قرآن؟ ہم سے بڑا کون اہل قرآن ہوگا؟ قرآن، میں قرآن مجید کی آیتوں کی طرف اشارات کروں گا اور پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے. میں بس آج اشارات ہی پر اکتفا کروں گا. تو یہ ایک مقدمہ اہم علمی تحقیقی مقدمہ ذہن میں رکھیں. لیکن آپ مجلس اعضاء میں فقہ اعضاء پر یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی آتے ہیں، محققین بھی آتے ہیں، اور ایک عام مزدور انسان بھی آتا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی باتیں کہیں جو تھوڑی تھوڑی باتیں سب کے لیے ہوں. ایک عام بات عرض کر رہا ہوں اور محققین کے لیے بطور خاص ہے، جو حوصلہ مند محققین ہیں ان کے لیے بطور خاص ہے. ایک مسئلہ، یہ ممبری نقطہ نہیں ہے، یہ ممبری اور عوامی بحث نہیں ہے، مگر بحث ہے. ہمارے بچوں میں سے، جوانوں میں سے پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ یہ بچے، یہ جوان بڑے ہوں اور یہ قرآن کی روشنی میں حدیث کو مرتب کریں، قرآن مجید کی روشنی میں تاریخ اسلام کو مرتب کریں، قرآن مجید کی روشنی میں علم کلام کو مرتب کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ علم کلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، نہیں، مگر اس میں ہماری عقول کا، ہمارے اقوال کا دخل زیادہ ہے. اصطلاحیں ہم نے بنا لی، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ کی تعداد، صفات سلبیہ کی تعداد، صفات ثبوتیہ سات ہیں، صفات سلبیہ سات ہیں، یہ سات کی تعداد قرآن مجید میں کیسے صفات ہیں؟ قرآن مجید میں کلمات کیا ہیں؟ ہم جب صفات سلبیہ گننا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ صفات سلبیہ میں پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا. اللہ مکان نہیں رکھتا، اللہ محل نہیں رکھتا، اللہ حلول نہیں فرماتا، اللہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک محل حوادث نہیں ہے. اس سب کے معنی کیا ہے؟ معنی درست حق ہے، درست، مگر قرآن مجید کی روشنی میں اس کو پھر مزید درست سے درست تر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زبان کو، اپنی اصطلاحات کو، اپنی ٹرمینالوجی کو، اپنی ڈیفینیشنز کو، اپنی تعریفات کو، اپنی تفریعات کو، اپنی بحثوں کو، سب کو قرآن سے قریب تر کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم قرآن سے دور ہوں گے گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، جس قدر ہم قرآن سے نزدیک ہوں گے صراط مستقیم سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ قرآن जिनके पास है उनसे जुदा नहीं हो सकता। और ये वादा भी हमने थोड़ी किया है, हमारा दावा थोड़ी है। खुदा की कसम गौर फरमाइए, ये हदीसे तकलैन, जो हदीसे तकलैन इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम ने भी में भी नकल फरमाई। सही मुस्लिम वो मुबारक किताब है जिसमें गदीर खुम का कलेमा भी मौजूद है। सही मुस्लिम में ये मौजूद है कि परवरदिगार ने फरमाया नब्बानी लतीफ अल खबीर, मुझे लतीफ अल खबीर परवरदिगार ने खबर दी है। किसने? अल्लाह ने खबर दी है। किसको? रसूल को। अल्लाह ने खबर दी है रसूल को कि ऐ रसूल तुम्हारी इतरत कुरान से जुदा नहीं होगी कभी। इतरत ने दावा नहीं किया,
यहां तक के रोज़े महशर हौज़े कौसर पर मेरे पास आ रहे
کیا ہے مشورہ؟ آج ہمارے سامنے جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے، آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آج جو کچھ ہے یہی کتابیں ہیں اور یہ کتابوں کو پڑھنے پڑھانے والے علماء، اور تو کچھ نہیں ہے. ان علماء میں آپس میں خوب اختلاف ہے، خوب اختلاف ہے، اختلاف اتنا ہے کہ اختلاف ان سے شرمندہ ہے. اب ایسے حالات میں ایک جوان مسلمان جو چاہتا ہے کہ پروردگار میں تو تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں اور میں صراط مستقیم چاہتا ہوں، سیدھا راستہ جس میں کہیں کوئی کجی نہ ہو، جو تیری ذات پاک کی معرفت ہمیں عطا کرے، تیری بارگاہ تک پہنچائے، تیری رضا نصیب ہو اور تیرا انعام نصیب ہو، بہشت نصیب ہو، آتش جہنم سے ہمیں گلو خلاصی. اس کے علاوہ ایک مسلمان کی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں وہ کام کریں جو تیری پسند کا ہو، اور جب تیری بارگاہ میں پہنچے تو تیرے انعام کے مستحق ٹھہرے، تیرے عتاب کے سزاوار نہ ٹھہرے. بس یہی ہے نا خلاصہ. اب اس میں سب سے کامن فیکٹر کون سا ہے؟ قرآن. اس کے بعد یہی اختلاف کو شرمندہ کرنے والے اختلاف میں مبتلا علماء ان سب سے پوچھئے سب سے صحیح حدیث کون سی ہے. صحیح ہے وہ صحیح تو ہے مگر، مگر آیا ہم نے چھوڑ دیا. تیسرے صاحب کے پاس میں ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہے، کہا صحیح تو ہے مگر دربار والے نہیں مانتے. ہم نے کہا دربار والے کیا ہوتے ہیں، صحیح ہے تو ٹھیک ہے. اچھا ہم نے سوچا یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے. دوسرے کے پاس ہاں صحیح ہے مگر مانی، ہم نے کہا مانی رہنے دیجیے، لفظ بتا دیجیے. حضور نے کہا کیا تھا؟ اگر یہ کہا تھا آپ یہ کہا تھا، آپ یہ کہا تھا، ساری کرہ عرض پہ آپ چلے جائیں جن جن حدیثوں کے لیے سب کہنے کہ ہاں حضور نے کہا تھا، اس کی فہرست بنا لیجیے. یہ تین حدیثیں اس سے جدا نہیں ہو سکتی، یہ چار حدیث کیا یہ حدیثیں کہ حضور نے فرمایا نبانی الیعنبان نبانی اللطیف الخبیر، وہ لطیف و خبیر وہ ذات، اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ صراط پر، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں. اور صحیحین میں ایک روایت اور بھی ہے کہ حوض کوثر پر حضور ہوں گے اور کچھ لوگ آئیں گے اور کچھ فرشتے انہیں حضور سے دور کر رہے ہوں گے، صحیح ہے میں ہے. اور حضور کہیں گے یہ کہاں لے جا رہے ہو، اصحابی یہ میرے اصحاب ہیں، فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی ہے کہ تمہارے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر تم سے ملاقات کریں. تو ایک طرف وہ ہیں جو قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، رسول سے جدا نہیں ہو سکتے، اور ایک طرف وہ ہیں جو جدا ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے. تو کیوں نہ ہم ان کا دامن پکڑ لیں جن کے بارے میں اللہ نے اور رسول نے ضمانت دی ہے کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. اب اگر ہم توحید لیں تو کس سے؟ قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ. نبوت مصطفیٰ کا کوئی مسئلہ ہو کس سے پوچھیں؟ قرآن اہل بیت مصطفیٰ. عصمت کا مسئلہ ہو قرآن اہل بیت مصطفیٰ. صفات ثبوتیہ قرآن اہل بیت مصطفیٰ. صفات سلبیہ قرآن اہل بیت. کیا صفتیں حق میں پائی جاتی ہیں، کیا صفتیں حق میں نہیں پائی جاتی ہیں؟ توحید کے بنیادی علمی حکیمانہ اور نظریاتی مسائل کیا ہیں اور توحید کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا. بس ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. آج پہلی محرم ہے. آج پہلی محرم. ہماری حدیث و روایات کی کتابوں میں ایک روایت ہے ریان ابن شبیب کی. ریان ابن شبیب بعض کتابوں میں ہے کہ وہ حاکم وقت المعتصم کے ماموں تھے, اور بعض میں ہے کہ وہ مامون خلیفہ عباسی مامون کے ماموں تھے. مگر یہ ریان ابن شبیب بجائے خود بہت صالح انسان تھے. یہ وابستہ تھے در فرزند رسول سے, امام رضا علیہ السلام سے. ریان وہ ہیں کہ جن کے بارے میں معصوم امام نے ترحم کیا ہے, جب وہ دنیا سے گزر گئے تو ان کے لیے رحمت کی دعا کی. ریان کو ہمارے علماء نے ثقہ قرار دیا ہے, وہ ثقہ ہیں. ریان ابن شبیب, اور ریان ابن شبیب سے روایتیں فقہ میں بھی مروی ہیں. یہ ریان ابن شبیب ایک مرتبہ امام رضا فرزند رسول ابو الحسن الرضا علیہ السلام کے امام نے فرمایا, دیکھا امام کی آنکھیں سرخ ہیں, ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے. اب فرزند رسول خیر تو ہے. میں مضمون روایت خلاصہ روایت تفسیر کہا, ابن شبیب تمہیں معلوم ہے آج محرم کی پہلی شاہی ہے. کفر کے زمانے میں بھی لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے, مگر اسی مہینے میں اہل بیت پیغمبر کی حرمت کو پامال کیا ہے. میں برابر یہ جملے کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کب تک رو گے, میں کہتا ہوں ابھی تک خون حسین تازہ ہے, ابھی خون خشک نہیں ہوا ہے تو ہمارے آنسو کیسے خشک ہوں. یہ جو صدائے یہاں حسین ہے, یہ جو صدائے نالا ہے, یہ جو صدائے گریا ہے, یہ بند نہیں ہو. یہ ادارہ آزاداری کا یہ اہتمام مشیت سے قائم ہے. یہ ادارہ کمزور نہیں ہو سکتا, ہماری جانوں نثار ہو جائے. یہ فضائے مجلس ہمارے ذہنوں کی تفہیر کرتی ہے, قلبوں کی تفہیر کرتی ہے, نفوس کا تزکیہ کرتی ہے. یہ ہمیں توحید کا سبق پڑھاتی ہے, یہ ہمیں توحید پہ مر مٹنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. توحید, وہ جملہ جو عرض کر رہا تھا یہ تھا کہ ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی. اب تو منقلب ہیں, میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو اور آوازیں بدل ہیں. صفات سلوکیہ صفات سلبیہ, یہ پیسے بھی ہمیں وہ سمجھائیں گے جن کے لیے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت سترے عنوانِ نجاتِ امام. وہ امام جس کے خون پاک نے صحرا پر دامنِ صحرا پہ بھی نقش کلمہ طیبہ لکھا ہے, نقش لا الہ الا اللہ. وہ اس کا بڑا مرتبہ ہے ملک خدا میں, ملکوت حق, ملک حق, مشیت حق میں. حسین کا بڑا مرتبہ ہے, بڑا جلال ہے, بڑا جلال ہے. حسین کا دامن نہ چھوڑیے گا, دیکھیے ان کے تذکرے مسائل میں بھی ان کے تذکرے ہمیں صفات سلبیہ کے اسرار سمجھا دیتے ہیں. صفات سلبیہ میں کیا ہے؟ اللہ مکان و مکانیات سے منزہ ہے، اللہ زمان و زمانیات سے منزہ ہے. ابھی بالکل حکیمانہ سطح پہ اگر بحث ہو، آئے گی انشاءاللہ تھوڑی بہت، کہ ضرورت کیا ہے کہ ہم ایک صفات کو ڈسکس کریں، بحث کریں، کہاں سے یہ بحث چلی. لیکن اس وقت سے کتنا عرض کروں کہ ایک وہ قوت، ایک وہ طاقت جو قیوم ہو، جو قائم بالذات ہو اور پوری کائنات اس ذات پر قائم ہو، ذات حق ہے. یہ بحث سالے گزشتہ ہو چکی. یہ قیوم ذات، اس کے احکام کے نافذ ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ذات حق جو چاہے ہو جائے. کون فیکون؟ اس کون فیکون میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ ہیں، آپ بہت مقتدر ہیں، صاحب اقتدار ہیں، مگر جس وقت آپ اپنے گھر میں ہیں، گھر کے باہر اور گھر کے اندر، آپ کا حکم کسی واسطے ہی سے چلے گا، بے واسطہ نہیں چل سکتا. یہ در و دیوار کے بیچ میں حائل ہوتے ہیں، یہ مکان اور مکان کے تقاضے، یہ در و دیوار، یہ حائل ہے، حجاب ہے. کوئی شخص ملک کا سربراہ ہے، صدر مملکت ہے یا وزیر اعظم ہے، اور جس وقت وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہے جس وقت تک حالات سازگار ہیں، اس کا حکم پورے ملک پہ چل رہا ہے، اور جہاں حالات خدا نخواستہ بگڑ گئے تو وہ اپنے دفتر میں پھر جہاں حاکم تھا اسی کرسی پر محکوم ہی نہیں بلکہ زندانی ہو جاتا ہے. گھر ہی انسان کا انسان کے لیے زندان بن جاتا ہے. اس کا حکم اب نہیں، دیوار کے باہر نہیں چل رہا ہے، دیوار کے اندر بھی نہیں چل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رکاوٹیں کون سی ہیں؟ حکم نافذ ہونے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. توجہ ہے؟ وہ جو قوت تھی وہ قوت اب نافذ نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے، فضائل سے مسائل تک گفتگو مربوط و مسلسل ہونی چاہیے. مطالب لے کے اٹھے ہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ قیوم ہے، اس کا حکم ہر شے پہ نافذ ہونا چاہیے. یہ مشاہدہ ہم کیسے کریں گے؟ زمان و مکان بیچ میں حائل ہوتے ہیں، زمان و مکان حائل ہوتے ہیں. سامنے اگر خاک پڑی ہوئی ہو تو یہ مٹھی میں اٹھا سکتے ہیں آپ، اور اگر ہزاروں میل کا فاصلہ یا سینکڑوں میل کا فاصلہ تو اب یہ قوت اس ہاتھ میں، خاک اٹھانے کی قوت تو ہے مگر دور سے نہیں اٹھا سکتی، قریب سے اٹھا سکتی. لیکن جو اللہ کی طرف سے حجت ہو، وہ اپنے عمل سے یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جہاں صفات سلبیہ میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ مکان کی قیدیں ذات حق پر نہیں ہے. سلمہ کے پاس بیٹھے ہوئے، ام سلمہ کا کیا مرتبہ ہے؟ ام المومنین ام سلمہ، جنہیں حسن حسین یا اما کہتے ہیں، یا جدہ کہتے ہیں، بے مادر گرامی ہے دادی جان. یہ جناب ام سلمہ ہیں، حسین رخصت ہونے کے لیے گئے اور جناب ام سلمہ کہتی ہے بیٹا نہ جاؤ. کیا فرماتے ہیں؟ مادر گرامی، آپ مجھے جانے سے روکتی ہیں، میں اس نشیب کو پہچانتا ہوں جہاں میرا گلا پٹے. میں اس نشیب کو پہچانتا ہوں. زمان و مکان کی قیدیں ٹوٹ رہی ہیں نا. امام نے خدا کی دی ہوئی طاقت سے تصرف کیا مادہ کائنات، زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہوئی، ہاتھ بڑھایا، ایک مٹھی خاک لی اور بیوی ام سلمہ کو دی، کہا یہ خاک اس خاک کے ساتھ ملا کے رکھ لیجیے جو میرے نانا رسول اللہ آپ کو دے رہے ہیں. اسی شیشی میں یہ خاک رکھ لیجیے، جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا حسین قتل ہو گیا. آج لوگوں میں دیکھیے مذاہب کی روایتیں بھی پڑھیے تو دیکھیے اس میں علمی مطالب کیا. سلویہ کی ہے نا، اللہ مکان و مکانیات سے منزہ ہے، اللہ منزہ ہے. اللہ اپنی صفت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ نبیوں کے ذریعے، اماموں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے، حسین کے ذریعے سے یہ صفت ہے. اب بصورت اعجاز ظاہر ہو رہی ہے کہ زمان و مکان کچھ نہیں ہے حسین کے سامنے، مدینہ و کربلا ایک ہے، مگر یہ تو اس کی مشیت کے تقاضوں کے پابند ہیں. ابراہیم اور اسماعیل کے لیے امتحان گاہ مقام منا ہے، مگر حسین کے لیے قربان گاہ کربلا. اس لیے حسین کو مدینے سے جانا ہے، مکے سے گزرنا ہے، اور وقوف عرفات و منا سے پہلے ہی مکے کو چھوڑ دینا ہے تاکہ کربلا آباد کر سکیں. بس پہلی محرم میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. حسین چلے ہیں سب سے رخصت ہو کر. جناب بیوی ام سلمہ سے رخصت ہوئے، تمام بنی ہاشم سے رخصت ہوئے، اور وہ رات جس کی صبح حسین مدینے سے رخصت ہوئے ہیں، اور یہ ہجرت کبریٰ کی ہے حسین، یہ ہجرت عظمیٰ، یہ ہجرت کبریٰ حق کی طرح جو تکملہ ہجرت مصطفیٰ ہے. وہ رات بڑی بے چینی سے گزری، شب بھر بیدار رہے، اور ایک شب میں تین مرتبہ قبر پیغمبر پہ، شب بھر میں تین مرتبہ قبر پیغمبر. اور جب وقت سحر گئے تو تعویذ قبر پر رخسار رکھ کر نانا سے گویا مناجات کر رہا، گریا اور مناجات کر رہا. اس کیفیت میں امام حسین نے دیکھا کہ نانا برآمد ہوئے، حسین کو سینے سے لگایا اور کہہ رہے بیٹا جاؤ کربلا جاؤ، بیٹا جانا ہے تمہیں، تکمیل مقام خاتمیت ہے اس میں پوشیدہ، جاؤ بیٹا کربلا. شاہ تاریخ پڑھیے تو صحیح نتائج تک پہنچیے.
غسل کے موقع کا تختیہ رکھی ہے. ام سلمہ کو رسول نے کہا تھا میرا بیٹا حسین ذبح ہوگا کربلا میں, اس لیے ام سلمہ روک رہی کہ بیٹا کربلا نہ جاؤ. توجہ ہے, وہ ممتا ہے جو روک رہی ہے. یہ امام کا احساس فرض ہے جو جا رہا ہے. امام نکلے اور جب لوگوں نے روکا اور عبداللہ ابن عباس نے کہا فرزند رسول اب ہم اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ کا فیصلہ ہے, مگر جب جا رہے ہیں پہلے حرم کو ساتھ نہ لے جائیں. یہ حدیث عبداللہ ابن عباس نے بھی ضرور سنی ہوگی, پوشیدہ نہیں ہوگی کہ رسول نے فرمایا میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید ہوگا, مگر باقی تفصیلات شاید ابن عباس کو معلوم نہیں تھی, اس لیے حسین کو بتانا پڑا ابن عباس نہیں روکو نہیں اہل حرم کو, میرے نانا نے کہا ہے شاء اللہ یراہن سبایا, اللہ کی مرضی ہے کہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دیکھے.
رحمت و راحت و عدالت کا پرچم رہے.